الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. میرے قابل احترام حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، مجھے حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم نے بذریعہ فون یہ حکم دیا کہ تجھے عزیز طلبہ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں. میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دارالعلوم کے اس اسٹیج سے طلبہ کے سامنے مجھے کچھ کہنا پڑے گا. میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتا ہوں، لیکن بڑوں کا حکم ہے اور ابھی نماز کا جب سلام پھیرا گیا اور یہ عزیز طلبہ دوڑے ہوئے جب ادھر آگے آئے، مجھے بے ساختہ مولانا روم کا وہ شعر یاد آ گیا، نیک فالی کے طور پر: آب کمتر جو تشنگی آور بدست، تاب جوشد آب از بالا و پست. میں سوچنے لگا کہ یہ اتنی بڑی تعداد عزیز طلبہ کی اس طلب کے ساتھ جب آگے بڑھ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے نالائق سے بھی ضرور کچھ کہلوا دیں. میں اپنے ان بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا بھی فرمائیں اور توجہ بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی مفید اور کارآمد باتیں پیش کرنے کی مجھے توفیق و سعادت عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا جو انتخاب فرمایا، یہ وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا کی کوئی اور سعادت اور خوشبختی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب اور سنت کے علوم کا وارث ان لوگوں کو بنایا ان اگلی امتوں کے بعد اس امت میں جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا. الذین اصطفینا من عبادنا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ استفاء عام طور پر حضرات انبیاء اور رسول کے لیے استعمال کیا گیا. باری تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتخاب اور برگزیدگی جس کے لیے ہوا کرتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران. اور اللہ یصطفی من الملائکت رسولا و من الناس. کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ایسے حضرات کا انتخاب فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کرتے ہیں. فرشتوں میں سے فرشتوں کو حضرات انبیاء کی طرف اور حضرات انسانوں میں سے حضرات انبیاء کو دوسرے انسانوں تک اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرماتے ہیں. یہ لفظ استفاء جو ہے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے علماء کو بلا واسطہ اور پوری امت کو بواسطہ علماء دیا گیا ہے. یہ بہت اونچا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتخاب. حقیقت تو یہ ہے حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس موقع پر حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں ذکر کی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ علماء سے کہیں گے کہ میں نے اپنا علم کتاب و سنت کے علم کے لیے آپ کو اسی لیے منتخب فرمایا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. در مختار کے مقدمے میں اسماعیل ابن ابی رجاء کا قول نقل کیا گیا ہے. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہا باری تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور فرمایا اے محمد اگر تم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اپنا علم تمہارے سینے میں نہ رکھتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ علماء امت محمدیہ کو ایک ممتاز مقام پر جمع فرما کر ارشاد فرمائیں گے کہ میں جانتا تھا کہ تم اس علم کا حق ادا کرو گے، اسی لیے میں نے تمہارے قلوب میں اپنا یہ علم رکھا، اور اگر تم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس علم سے تم کو نہ نوازتا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو منتخب فرمایا. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. باری تعالیٰ کی طرف سے جس کو کتاب و سنت کا علم دیا جاتا ہے اس کو بڑی خیر سے گویا نوازا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد جو ابھی میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ فرما، خیرن میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ اور اس کا علم عطا فرماتے ہی. بہرحال میں تو آپ طلبہ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چنا, منتخب فرمایا. یہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خصوصی برگزیدگی ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے. اور اسی لیے لکھا گیا ہے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب اور سنت کے علوم میں مشغول کرتے ہیں ان کی خدمات کے اندر, یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی برگزیدگی کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ کو اپنی اپنی جگہوں سے کون کہاں سے آیا ہے, آپ پتہ نہیں کہاں کہاں مختلف اپنے وطن سے, اپنے خاندان سے, اپنی برادری سے, اپنے علاقے سے, وہ آپ کے ہم عمر اور بھی آپ جیسے بہت سارے بچے تھے, ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو چنا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے. ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ, تمہارا پروردگار جو ہے جس جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے جس کام کے لیے منتخب کرتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, آپ کے دلوں میں, آپ کے ماں باپ کے دلوں میں علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھیجنے کا اور آپ کے دل میں علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں آنے کا یہ جو خیال ڈالا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتخاب ہے. میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب اللہ تبارک تعالیٰ کا جب اتنا بڑا انعام ہم پر ہوا, اب اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کیا ہونی چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ولتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی نعمتوں کا سوال ہوگا, ہر نعمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا. یہ نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا انتخاب فرما کر کے یہاں پر مدرسے میں پہنچایا, یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر اتنا ہی نہیں, دیکھیے ہمارے اسلاف کے حالات, ان کی سوانیں, اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے جو مجاہدے کیے, جو مشقتیں اٹھائی, جو تکلیفیں برداشت کی, ہم اور آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کیسے کیسے مجاہدے ان لوگوں نے کیے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آج اس زمانے میں علم کا حصول ان مجاہدوں پر موقوف ہوتا جو ہمارے اسلاف نے برداشت کیے, تو شاید گنے چنے آدمی یہ عالم نظر آتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری مشقتیں اور تکلیفیں جو اس زمانے میں ان حضرات کو برداشت کرنی پڑتی تھی علم حاصل کرنے کے لیے, ان ساری تکلیفوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو نجات دے دی. ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفالت فرما لی. اس زمانے میں تو حال یہ تھا کہ کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پہلے تو سفر کے وسائل اور اسباب ایسے آسان نہیں تھے جو ہمارے زمانے میں ہیں. پھر جہاں جاتے تھے اس ملک میں, اس شہر کے اندر, ہر جگہ ہر گویا فن کا ماہر اپنا حلقہ درس لگائے ہوئے ہوتا تھا, ان کے حلقہ درس میں جا کر کے علم حاصل کرتے تھے, اپنے قیام, اپنے طعام اور اپنی تمام ضرورتوں کا خود ان کو انتظام کرنا ہوتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ کپڑے بھی اپنی ضرورت کی وجہ سے بک گئے, اور اس کی وجہ سے درس میں شرکت سے محرومی ہوئی ساتھیوں نے دیکھا, جب پہنچے تو پتا چلا. تو یہ کیفیت ہمارے اس زمانے میں نہیں, ہمارے اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ مدارس کا یہ سلسلہ جو ہمارے اکابر نے قائم کیا ہے, اس کے نتیجے میں وہاں ہر چیز کی سہولتیں موجود ہیں. آپ کے رہائش کے واسطے بہترین شاندار کمرے آر سی سی کے بنے ہوئے. میں کہا کرتا ہوں بڑی تعداد تو طلبہ میں وہ ہے کہ جن کو اپنے وطن کے اندر یہ نعمت میسر نہیں, ان کے مکان اتنے پختہ نہیں, اتنے شاندار نہیں, یہاں بیت الخلاء, یہاں جو ہے غسل خانے, یہاں روشنی کا انتظام، یہاں کھانا اپنے وقت پر جو ہے ہمیں میسر ہے، اس کے جو اوقات مقرر ہیں جائیے ٹکٹ دے کر کے اپنا کھانا وصول کر لیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے کھانے کا انتظام کرنے والے یہ حضرات نظماء اور منتظمین اور اساتذہ، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر جب پہنچیں گے تو ان کو گھر والے بعض مرتبہ یوں کہتے ہیں ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، بیٹھو انتظار کرو۔ لیکن آپ کو کبھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، آپ کو تو اپنے وقت پر کھانا مل جاتا ہے۔ یہ ساری سہولتیں آپ کی مادی ضرورتیں، اس کے علاوہ علمی ضرورتیں کہ آپ کے وہ پڑھانے کے واسطے مختلف علوم و فنون کے ماہر اساتذہ پورے ملک سے منتخب کر کے اس مرکز علمی دارالعلوم کے اندر بلائے گئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، اور جن کے سامنے آپ جو ہے زانو ادب طے کرتے ہو اور علم حاصل کرتے ہو، وہ حضرات ہیں جن کی استعدادیں، جن کی صلاحیتیں مانی ہوئی، اور اس فن کے اندر، ان علوم کے اندر ان کے متعلق سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس کے ماہرین ہیں۔ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علم دینے کے لیے یہاں پہنچایا، آپ کے لیے کتابوں کا انتظام ہوا، درسگاہوں کا انتظام ہوا، روشنی کا انتظام ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک ایک چیز کے لیے ہمارے اسلاف کو کیسی کیسی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ ایسے لوگ ہمارے اسلاف میں ایسے بھی گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے موائل میں ہے کہ ایک طالب علم دلی کے اندر رات کو پڑھنے کے لیے تیل نہیں تھا، ایک لالا جی سے معاملہ کر لیا کہ میں آپ کی دکان کی چوکی داری کرتا رہوں گا، وہاں میرے لیے چراغ میں تیل کا انتظام کر دیا جائے۔ لالا جی تو خوش، اتنا سستا چوکی دار کہاں ملے گا، اور یہ طالب علم خوش کہ میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کر لیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں، یہ ساری سہولتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے پیش کیا، داخلہ لیا، اور ابھی علم حاصل کریں گے، اور یہ ساری سہولتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے محض اس عہد و پیمان پر کہ آپ نے فارم داخلہ کی خانہ پوری میں یہ کہا کہ میں یہاں پڑھوں گا اور یہاں کے قوانین کی پابندی کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو بیٹھے بٹھائے عطا فرما دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سارے قدرتی انتظامات ہیں۔ یہ دور حاضر کے اعتبار سے ہماری طبائع کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا لحاظ کیا کہ ہماری یہ ساری ضرورتیں بیٹھے بٹھائے پوری کر دی۔ اور اب آپ کا کام کیا ہے؟ پھر یہ بھی کہ دیکھیے آپ کے جو ہے اوقات کی تعین، اس کا ایک نظام الاوقات کہ فلاں درجے والے طلبا فلاں گھنٹے میں فلاں استاد کے پاس فلاں درسگاہ میں پڑھیں گے، دوسرے گھنٹے میں دوسرے فلاں استاد کے پاس فلاں درسگاہ میں پڑھیں گے، گویا یہ سارا نظام الاوقات، اس کی ترتیب، یہ بھی باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے، تعلیمات کی طرف سے آپ کے لیے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، خود کو اپنا نظام بنانا پڑتا تھا آدمی کو۔ یہ ساری سہولتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے مہیا فرمائی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کی ہم اور آپ جو ہے وہ حقیقی قدر و قیمت نہیں اندازہ لگا سکتے۔ یہ ہمارے اسلاف کے حالات کا اگر مطالعہ کریں، ان کی سوانح کو پڑھیں، انہوں نے جو مشقتیں اور محنتیں اٹھائی، تکلیفیں برداشت کیں، ان سب کو اگر ہم جو ہے تاریخ کے اوراق کے اندر سے معلوم کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیٹھے بٹھائے ہمیں مفت میں عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک خاص انداز تھا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہدایتیں، جو ارشادات فرماتے تھے، اس میں آپ کے پیش نظر یہی ان کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کرواتے تھے، ان کی گویا قدردانی کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ उनके मामले में लोग बहुत घाटे में या धोखे में हैं, तंदुरुस्ती और फुर्सत। इसी तरह इख्तनिम खमसन कबल खमसिन, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझो, उसमें भी जो है शबाब का कबल हरीमे का व सहायता का कबल सुकमे का, जिन पांच नेमतों का तस्किरा किया। मैं तो आपको मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि इस किस्म के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, दरअसल आप की हैसियत जो है एक शफीक बाप किसी है जो अपने औलाद को हर चीज़ की तरफ मुतवज्जह करता है, उसकी कदर व कीमत की पहचान करवाता है ताकि उससे फ़ायदा उठा ले। वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन इरशादात के ज़रिए से हमें बतलाया कि अल्लाह की ये नेमतें बहुत अजीम नेमतें हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको मैसर फरमाई हैं तो उनसे आप फ़ायदा उठाइए और उसकी कीमत वसूल कीजिए, और इसके ज़रिए से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सकते हैं उसमें आपकी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी आप हजरात को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसी तरीके तरबियत की बुनियाद पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबरक ताला ने आपको यहाँ मौका दिया, मरकज़ इल्म दारुलूम के अंदर आपको दाखला मिला, आप यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, यहाँ जो है ऐसे अजीम बासलाहियत और मुशफिक असातिदा से फैज़ हासिल करने का अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया। ये अल्लाह तबरक ताला की वो अजीम नेमतें हैं कि जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये तलब इल्मी का जो ज़माना है उसको आप खूब इल्म हासिल करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये मौका बार बार नहीं आता, हर चीज़ का एक वक्त हुआ करता है, और उस वक्त में वो चीज़ कर ली जाए तो फिर आदमी कामयाब रहता है, फिर उसके बाद अगर वो चाहता भी है तो उसको वो मौका मयस्सर नहीं। और फिर ये है कि ये आपकी तलब इल्मी का ज़माना है, हमारे यहाँ बोलते हैं ना ये हमारी मादर इल्मी है। तो मादर इल्मी का मतलब क्या, वह हमारा इल्मी वजूद इस मदरसे के अंदर दारुलूम के अंदर वह हमारा इल्मी वजूद वह मुतशक्किल होता है। जैसे एक बच्चा होता है वो माँ के पेट में बच्चादानी के अंदर वो बनता है, ऐसे वो उसका जिस्म बनता है, ये वह मादी जिस्म वहाँ तैयार होता है, हमारा वह इल्मी वजूद ये मदरसे के अंदर तैयार होता है। ये मदरसा हमारा मादर इल्मी है, और मादर माँ के पेट में जब बच्चा उसका जो है ज़ाहिरी वजूद जिस्मानी वजूद जब तैयार होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस ज़माने में अगर उसके अंदर कोई ऐब रह गया, कोई नुक्स रह गया, तो वो नुक्स फिर ज़िंदगी भर दुरुस्त होने वाला। एक बच्चा अपने माँ के पेट से बगैर कान के पैदा हुआ, बगैर टांग के पैदा हुआ, बगैर आँख के पैदा हुआ, कोई ऐब लेकर के पैदा हुआ, तो अब वह एक ऐसा ऐब है कि दुनिया की कोई ताकत उसको दुरुस्त नहीं कर सकती। लोग भी कहते हैं ये तो गोया ये ऐसा ऐब है जो माँ के पेट से लेकर के आया है, कुदरती ऐब है। गोया किसी चीज़ के बनने का जो ज़माना होता है उस ज़माने में उसके अंदर जो नुक्स और कमी रह जाती है उस कमी की बाद में इसलाह बहुत दुश्वार हुआ करती है। ये आपके पढ़ने का ज़माना है, आपका इल्मी वजूद और आपका अमली वजूद। यहाँ दारुलूम के क़याम के दौरान आपको अपनी दोनों सलाहियतों को पाए तकमील तक पहुँचाना है, इल्मी सलाहियत को भी मुकम्मल करना है, अमली एतबार से भी अपने आप को मुकम्मल बनाना है। कोई कमी या शरई एतबार से आपके अमल के अंदर नुक्स और कमी न रहने पाए, और इल्मी एतबार से भी, और जैसी कमी रहेगी वो कमी बाद में दूर नहीं हो सकती। मसलन पढ़ने के ज़माने में अगर किसी आदमी ने तालीम इल्मी के दौरान इल्म नहव पर मेहनत नहीं की और उसमें कमी रह गई, तो अब बाद में अल्लाह ताला ने उसको एहसास अता फरमाया और ख्याल आया, मेहनतें की आगे के दर्जात में जा कर के, और फ़िक़ा में और हदीस में खूब मेहनत करके बहुत अच्छी इस्तेदाद बहम पहुँचाई, लेकिन उद नहव के हासिल करने के ज़माने में मेहनत न करने की वजह से कमी रह गई थी, वो कभी जो की तू बाकी रहेगी। यही तालिब इल्म फरागत के बाद जब किसी जगह हदीस का दर्स देगा और फिका का दर्स देगा, तफसीर का दर्स देगा, तो अपनी उस इस्तेदाद और सलाहियत की वजह से बहुत उम्दा अंदाज में दर्स देगा, लेकिन वो जो नहवी एतबार से उसमें कमी रह गई थी उसके उसके शागिर्द दौरान दर्स महसूस करेंगे कि हमारे उस्ताद माशाअल्लाह इल्मे हदीस में बड़े माहिर हैं, लेकिन नहव में कोई बात आती है तो झोल मालूम हो जाता है। ये देखो, ये कमी बाद में पूरी नहीं हुई, तो जो कमी रह जाएगी। और हर दर्जे का अपना एक मकाम है। आप दर्जा क्या अरबी अव्वल का दर्जा पढ़ते हैं, उसमें अगर मेहनत में कमी रह गई तो आगे वो मेहनत अखीर तक आपको नुकसान पहुंचाती, वो कमी आपको नुकसान पहुंचाती रहेगी। पढ़ने के जमाने में अमली एतबार से अगर आप में कोई कमी रह गई, आप नमाज बा जमात का अहतमाम नहीं करते, माशाल्लाह पढ़ने में खूब मेहनत कर रहे हैं, दर्स की पाबंदी, मुताले की पाबंदी, सब कुछ तकरार वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन नमाज बा जमात का अहतमाम नहीं, उसकी तरफ से गफलत बरतते हैं। और इसी तरह तलब इल्मी का जमाना आपने मुकम्मल कर लिया, आप फारिग होकर के जब जाएंगे तो ये जो आदत पड़ी हुई है जमात की हाजिरी के अंदर कोताही की, वो बाकी रहेगी। आप जो है बुखारी पढ़ाएंगे किसी मदरसे में जाकर, बुखारी का दर्स देंगे और आपका दर्स भी तलबा के लिए इत्मीनान और इंशिरा का बाइस होगा, लेकिन किसी न किसी मौके पर वो जमात की हाजिरी में कमी, तलबा कहेंगे हमारे उस्ताद माशाल्लाह बहुत बासलाहियत है लेकिन जमात के मामले में कोताही कर। और ये चीज जो है उनके दिलों में आपकी वक़्त को घटाएगी, और वक़्त जब घटेगी तो उसकी वजह से आपका फैज और आपकी जात से जो फायदा उनको पहुंचना चाहिए वो कमा हक़्क़ू पहुंचेगा नहीं, गोया हमारे तरफ से पहुंचने वाले इस फैज और फायदे के अंदर कमी का जरिया हम बने। तो हकीकत तो यह है कि जो भी, मैं तो मिसाल देता हूं, यहां तलब इल्मी के जमाने में आप में आदत रही गाली बोलने की, आप में आदत रही मामलात के अंदर गड़बड़ इधर उधर करने की, लोगों से कर्ज लेते हैं अदा नहीं करते, तो बेअदबी और गुस्ताखी की, तो ये वही बात आखिर तक बाकी रहेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो है ना आपका तलब इल्मी का जमाना, ये मादर इल्मी है आपकी, यहां आपका इल्मी और अमली वजूद गोया बन रहा है, और ये बड़ा अहम जमाना है। आपको इस सिलसिले में बहुत ज्यादा चौकन्ना और जो है मुतवज्जे रहने की जरूरत है कि खुदा न खास्ता कोई कमी आपके अंदर न रह जाए, वरना यही कमी जाकर आप आगे जाकर के आपके लिए नुकसान का बाइस होगी और आपके फैज को गोया वो महदूद करने का जरिया बनेगी। इसलिए इस तलब इल्मी के जमाने में आपको पढ़ने के एतबार से भी खूब मेहनत करना है, खूब तवज्जो देना है, अमली एतबार से भी आप में कोई कमी और नुकसान, चूंकि आमतौर पर तलबा को नफ्स और शैतान जो है ये धोखा देते हैं कि अभी तालिब इल्मी का जमाना है, अभी क्या ये है, कोई बात नहीं बाद में अपने आप को ठीक कर लेंगे, लेकिन ये नफ्स का और शैतान का धोखा होता है। जैसा कि मैंने कहा ना, ये इस उम्र के अंदर जो भी आदत पड़ेगी वो आपकी तबीयत के अंदर मजबूती के साथ जम जाएगी। तो कोई बदखुल्की के क्या आप शिकार हैं और उस सिलसिले में आप गफलत बरतते हैं, यूं समझते हैं बाद में उसको ठीक कर लेंगे, ये नफ्स और शैतान का धोखा है, नहीं, अभी से उसकी इसलाह की तरफ आप तवज्जो कीजिए। इसी तरह इल्मी एतबार से भी आपको खूब मेहनत करनी है। हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो पढ़ने के जमाने में जिसको मुताले का शौक पैदा नहीं हुआ, इल्म के साथ मुनासबत पैदा नहीं हुई, बाद में फिर ये चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। जो लोग इल्मी काम करते हैं उनको अल्लाह तआला इन चीज़ों से तलब इल्मी ही के ज़माने के अंदर नवाजते हैं। मेरे कहने का हासिल यह है कि आपका ये तलब इल्मी का दौर जो है बड़ा अहमियत का हामिल है, और आपके मुस्तकबिल के ऊपर अपने असरअंदाजी के एतबार से वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। खूब जो है इल्म के हुसूल, दर्स की पाबंदी, मुताले का अहतमाम। हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्लाह मरकदहू फरमाते हैं कि तलब इल्मी के लिए तीन चीज़ें जो हैं वो तो रुकने की हैसियत रखती हैं। मुताला, दरस की पाबंदी और तकरार, ये तीन चीजें बड़ी अहमियत की हामिल है। मुताले का मतलब ये है कि आपको कल जो सबक उस्ताद के सामने पढ़ना है आप अगली रात को उसको देख लें, उसको समझने की कोशिश करें। हजरत मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों का निज़ाम तालीम और तरबियत जो किताब लिखी है उसमें हमारे अकाबिर के और असलाब के बहुत सारे वाक़यात उसमें मुताले की निस्बत से भी लिखा है कि वो मुताले का तरीका ये हुआ करता था कि वो जो है हम अपने इबारत को दुरुस्त करने का, इबारत को हल करने की कोशिश करते थे। कोई नया लफ्ज आ गया तो लुगत की किताबों से उसको समझते थे और उसके बाद फिर उसका मफहूम और मतलब को समझने की तरफ तवज्जो दी जाती थी। एक मरतबा समझ में नहीं आया तो दूसरी मरतबा, नहीं तो तीसरी मरतबा, और उसके बाद भी कमी रह गई तो फिर उस सूरत में उस्ताद के सबक में वो कमी पूरी हो जाती थी। और जब तक के आप मुताला नहीं करेंगे वहाँ तक आप अपने उस्ताद की दरसी तकरीर को समझने के काबिल नहीं होंगे। आजकल तलबा को बहुत सी मरतबा बहुत सी जगह देखा कि वह असातिदा के मुतालिक शिकायत करते हैं, वो तो ऐसा पढ़ाते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता। भाई आपने उस्ताद की इस दरसी तकरीर को समझने के लिए क्या तैयारी की? ये मुताला दरअसल जो है वो अपने आप को इस काबिल बना। कोई भी आप काम देखिए, आप यहाँ रहते हैं मदरसे में, आपके कपड़े मैले होते हैं, आप धोते हैं, तो कपड़ा धोने के लिए क्या करते हैं आप? मैले कपड़े को आप पानी बाल्टी में पानी लेकर उसमें क्या कर लेंगे? भिगोएंगे। थोड़ी देर तक वो भिगोए हुए रखेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर साबुन लगाए। ऐसा नहीं कि खुश्क कपड़े के ऊपर साबुन लगाना चालू कर दिया। आपने साबुन के मुतालिक इश्तिहार पढ़ा कि भाई जो है एकदम चूने की तरह सफ़ेद बनाना चाहते हैं आप अपने कपड़े को, तो ये हमारी टिकिया इस्तेमाल कीजिए। आपने वो इश्तिहार पढ़ करके टिकिया खरीदी और ला करके खुश्क कपड़े के ऊपर घिसना चालू कर दिया तो कपड़ा बजाय जो है चूने की तरह सफ़ेद होने के और ख़राब हो जाएगा। अब बाद में फिर आप कंपनी वाले को बुरा भला कहें कि इसने हमको धोखा दिया, तो हकीकत तो ये कि आपने वो तरीका सही इस्तेमाल नहीं किया। आप पहले कपड़े को देर भिगोएंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर साबुन लगाया जाएगा। साबुन लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए उसको यूं ही छोड़ देंगे ताकि वह गया हुआ साबुन जो है अपना असर निकला है। उसके बाद थोड़ा सा थपथपाया, पानी डाला, सारा मैल अलग हो गया और कपड़ा एकदम चमकदार सफ़ेद हो गया। एक तरीका। तो इसी तरीके से उस्ताद की दरसी तकरीर को समझने के लिए भी आपके लिए मुताला ज़रूरी है, मुताले के बगैर नहीं। पुराने ज़माने में हमारे अकाबिर के यहाँ ये मामूल था कि तालिबे इल्म अगर मुताला करके नहीं आया है तो सबक नहीं पढ़ाते थे। अगर आज ऐसा करने जाए उस्ताद तो किसी दिन सबक पढ़ाने की नौबत ही ना आए। हजरत कारी अब्दुलरहमान साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के मुताले हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह ने लिखा कि उनके वालिद के पास वो शुरू में पढ़ते थे, एक दिन मुताला नहीं किया, वालिद साहब ने सबक नहीं पढ़ाया, तो कहते हैं उस दिन मारे गम के मुझसे खाना नहीं खाया गया और हमारा हाथ हम खुश होंगे, चलो आज तो छुट्टी होगी। हजरत शेख रहमतुल्लाह ने आप बीती में लिखा है, हजरत ने अपनी इब्तदाई किताबें हजरत माना इल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी, का मुताला नहीं तो बस वो यूं करके उंगली से किताब को बंद कर देते थे जाओ। तो हकीकत तो ये है कि जब तक मुताला नहीं होगा वहाँ तक उस्ताद की दरसी तकरीर समझ में नहीं आएगी। उस सूरत में दरसी तकरीर समझ में ना आने पर उस्ताद को मुलज़म करार देना और यूं कहना कि भाई वो ऐसा पढ़ाते, ये हमारी कोताही। इसलिए मुताला, इसीलिए जो है ना हमारे असलाब के यहाँ जो है इसका बड़ा एहतमाम था मुताले का। और फिर उसके बाद दरस की हाजिरी, हाजिरी का मतलब यह है कि खाली जिस्मानी तौर पर नहीं, दिलो दिमाग से। अवल कसमा व हुआ शहीद जो कहा गया, तो वहाँ पर भी कान लगा और दिल से वहाँ मौजूद हो। ये नहीं कि आप जिस्मानी एतबार से तो वहाँ मौजूद है, दिल किसी और तरफ लगा हुआ है, नहीं, बल्कि बाकायदा पाबंदी के साथ। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि एक दिन की गैर हाजिरी और एक दिन के नागे की वजह से 40 दिन की बरकत ख़त्म हो जाती है। और इन हजरात के यहाँ जो है दरस की हाजिरी का इतना ज़्यादा अहतमाम हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कारी अब्दुलरहमान साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है دادا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی رحمتہ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے اب دلی گئے, اور چند دنوں کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. ان کو بڑا غم لاحق ہوا کہ مجھے حضرت شاہ صاحب سے گویا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا. خاندان کے لوگوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی جگہ پر آپ کے نواز سے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گویا ان کا جانشین مقرر کیا. انہوں نے درس شروع کیا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑوں کو دیکھے ہوئے ہوتا ہے بعد والے اس کی نگاہوں میں جچتے نہیں ہیں, اس لیے وہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کے درس میں جاتے نہیں تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں تم جاؤ ان کے درس میں, تم کو ان سے وہی فیض پہنچے گا جو مجھ سے پہنچتا تھا. چنانچہ جانا شروع کیا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا, کیونکہ اس زمانے میں اس طرح ہمارے ہاں جو دارالاقامہ کا نظام تھا, دارالاقامہ نہیں ہوا کرتے تھے, طلبا شہر کی مختلف مسجدوں کے حجروں میں رہتے تھے, اور جہاں استاد کا قیام ہوتا تھا وہاں درس ہوتا تھا تو وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو ان کا قیام جس مسجد کے اندر تھا, حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں درس دیتے تھے وہاں سے کافی دوری پر تھی. ایک مرتبہ عین گویا درس سے کچھ پہلے تیز بارش سردی کے زمانے کے اندر شروع ہوئی. جو قریب کے طلبا تھے وہ تو پہنچ گئے, اب بیٹھے ہیں حضرت شاہ صاحب کے سامنے پڑھنے کے لیے, لیکن حضرت شاہ صاحب شاہ اسحاق صاحب درس شروع نہیں کر رہے. طلبا سمجھ گئے قاری عبدالرحمٰن صاحب نہیں آئے. کسی نے کہا حضرت وہ تو بہت دور رہتے ہیں اور بارش بڑی تیز ہے, شاید نہیں آئیں گے. لیکن حضرت شاہ اسحاق صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ ایک مٹی کے گھڑے کے اندر کتاب رکھ کر کے اس کو الٹا پکڑے ہوئے تاکہ کتاب بھیگنے کی نوبت نہ آوے اور خود بھیگتے ہوئے. سردی کے زمانے میں یہاں جب بارش ہوتی ہے آپ جانتے ہیں تو سردی کڑاکے کی ہوتی ہے, اور پھر بارش کی وجہ سے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو گویا کانپتے ہوئے آئے اور درس میں بیٹھے. یہ منظر دیکھ کر حضرت شاہ اسحاق صاحب نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ یہ غیر حاضری نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے ایک بات فرمائی, تم جانتے ہو حدیث کے الفاظ تو یہ مجھ سے حاصل کرتے ہیں اور اس کی روح میں ان سے حاصل کرتا ہوں. یہ استاد کی شہادت, ایسی شہادتیں کہاں میسر ہوتی ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ گویا اسباق کی پابندی کا اتنا زیادہ اہتمام, چونکہ پانی پت کے رہنے والے تھے اور دلی سے پانی پت کوئی زیادہ دور نہیں تھا, وہاں کے لوگ اپنے کاموں کے واسطے دلی آتے رہتے تھے, کوئی راستے میں مل جاتا صرف سلام کا جواب دیتے تھے کہ یہاں ملاقات نہیں, میں جب گھر آؤں گا تو وہاں آپ سے ملاقات کروں گا. کوئی خط آتا تھا اس کو نہیں پڑھتے تھے, کسی خط کا جواب نہیں دیتے تھے. تو حال کیا ہو گیا, کہیں وطن سے کوئی آدمی آ گیا تو او ہو جیسے نعمت غیر مترقبہ. وہ طالب علم بھی جو ہے ایسا اس کو ہاتھوں ہاتھ دیتا ہے, وہ بھی سمجھے گا یار ایسا محبت کرنے والا میزبان تو آج تک دیکھا ہی. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس مہمان کی مناسبت سے ہمیں درس میں غیر حاضری کا موقع اور بہانہ مل جائے. ایک چٹھی بھیج دیتے ہیں استاد کے پاس کہ مہمان ہے اس لیے میں حاضری سے قاصر. یہ جب ہمارا یہ حال ہوگا تو پھر علم کیسے آئے گا. تو حقیقت تو یہ ہے اس کی پابندی, العلم لا یعطی کبازہ حتی تعطیہ کلہ. حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ نے نفۃ العرب کے اندر عنوان قائم کر کے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 29 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے علم حاصل کرنے کے لیے. فرماتے ہیں ان 29 سالوں میں سوائے سخت بیماری کے کبھی میں نے غیر حاضری نہیں کی, اور یہاں تک کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر بھی, چونکہ امام صاحب کا درس فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا تھا تو فجر کی نماز ہمیشہ امام صاحب والی مسجد ہی کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہوا تو اس کی تجہیز و تکفین کا کام دوسرے عزیزوں کو سونپ کر یہ کہہ کر کے چلے آئے کہ مجھے تو امام صاحب کے درس میں شرکت کرنی ہے. 29 سال جو آدمی ایسے عظیم استاد کی خدمت میں اس طرح بلا راغا رہا ہو اس کی علمی صلاحیت اور استعداد کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آج تو حال یہ ہو گیا کہ 2-4 سال گزارنا ہمارے لیے مشکل, بہانے اور ایسی تدبیریں حاصل کرتے کسی طرح ایک آدھ دو سال نصاب میں سے کیا ہو جائیں, کم ہو جائیں. ادھر اس مدرسے میں سے ادھر جا کر کے, یہاں چاروں میں پڑھتے تھے وہاں پنجم ششم میں داخلہ لے لیا, ایک دو سال ادھر اس طرح غائب کر دیے. تو فراغ ہمارے مولانا بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو فلاسفہ کے یہاں تفرا نہیں ہے. تفرا کا مطلب یہ ہے کہ دو مقامات کے درمیان بیچ کا جو فاصلہ ہے, اس فاصلے کے سامنے سے گزرے بغیر آپ دوسرے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ سکتے نہیں ہیں. لیکن کہا ہمارے دور میں جو ہے وہ بچپن کے بعد سیدھا بڑھاپا آ جاتا ہے, جوانی نہیں آتی ہے. تو مولانا بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہمارے درس میں ان کا ایک جملہ یاد آ گیا. ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سبق جب شروع کرتے تھے, ہم عبارت پڑھ لی تو وہ پہلے پان نکالتے تھے اور پان منہ میں رکھ کر کے بہت آہستہ آواز سے سبق شروع ہوتا تھا, پھر دھیرے دھیرے آواز بلند ہوتی تھی. تو پان منہ میں رکھتے ہوئے ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے چائے آنکھیں کھولتی ہیں اور پان زبان کھولتا ہے. میں یہ عرض کرنا کر رہا تھا کہ سبق کی پابندی, حضرت مانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پڑھتے تھے تو آپ کی والدہ کی طرف سے کبھی مطالبہ ہوتا تھا کہ بہت دن ہو گئے دیکھا نہ آیا, کہ ابھی سبق میں غیر حاضری ہوگی. تو پھر ان کی والدہ نے وہاں لکھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے, اس لیے جو ہے آپ ان کو. انہوں نے حضرت نے فرمایا تو کہا کہ حضرت سبق کا ناغا ہوگا, کہ آپ جب تک نہیں آئیں گے سبق نہیں ہوگا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ سبق کی پابندی, یہ آج کل کیا ہو گیا, ایک مزاج بن گیا کہ آج پہلے زمانے میں اتنی شروحات نہیں تھی, اور یا کمپیوٹر کی وجہ سے یہ سیڈیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. تو بعض طلبا اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ جو ہے شروحات ان کا مطالعہ کر کے ہم اپنا کام چلا لیں گے, بلکہ بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ پورے سال سبق میں حاضری کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شروعات ہے, ہم مطالعہ کر لیں گے. ہمیں بھائی علم خالی کتابوں سے نہیں آئے گا, انما العلم بالتعلم, وہ تو سیکھنے ساتھ. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا. علم ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے, اور اس سبب سے وہ چیز حاصل. آپ اگر دودھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دودھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا, کس کو, بھینس کو, گائے کو, بکری کو. اب کوئی آدمی یوں کہے کہ کالی کالی بھینس, میں تو اس سے دودھ نہیں لیتا, میں تو شیر سے لوں گا. لے لو شیر سے ملتا ہو تو. نہیں, یہ سب اسباب کی دنیا ہے. تو آم کھانا چاہیں گے تو آم کے درخت سے اسے ملے گا, آپ کو علم استاد سے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے استاد کے قلب کو آپ کے قلوب پر علوم کے فیضان کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے. جیسا بھی استاد اس کی, اس کو مت دیکھو. بعض طلبا اپنے اساتذہ کے متعلق جو ہے بدگمانی میں مبتلا رہتے ہیں. جو بھی آپ اگر عقیدت کے ساتھ بیٹھیں گے تو علم دینے والی ذات تو کون, اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو بانٹنے والا ہوں, دینے والا کون, اللہ. ابھی میں کوئی چیز دوں ان کو کہوں بھائی بانٹو, تو آپ کے ہاتھ میں تو مل آ رہی ہے, کس کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ میں کس کے ہاتھ سے پہنچ رہی ہے, بانٹنے والے. لیکن میں نے دی ہے ان کا جائے گی. تو اللہ حضور جب یہ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, تو دوسرے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اساتذہ کچھ نہیں, اصل ذات کو علم دینے والی کون ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کو سبب اور ذریعہ بنایا ہے. اس لیے میں آپ تمام حضرات کی مخلصانہ گویا اس کے ساتھ کیفیت کے ساتھ اور عرض کروں گا, کبھی بھی کسی استاد کے متعلق کوئی کمی اپنے دل میں نہ لاویں. اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی کمی لاؤ گے تو آپ کے فیض کا دروازہ بند ہو جائے گا. سیدھی سادھی بات, ہمارا تجربہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, بے شمار ہمارے ایسے ساتھی تھے جو بڑے باصلاحیت تھے لیکن اس طرح کے واقعات پیش آئے, وہ ہمیشہ کے لیے علم سے محروم کر دیے گئے. بعضوں نے نصاب پورا بھی کیا لیکن ان کا فیض جاری نہیں ہوا. اور جو اپنے اساتذہ کے ساتھ عقیدت اور محبت سے پیش آتے تھے ان کے متعلق ایسی بدگمانیوں کا شکار نہیں, بلکہ پابندی سے حاضری دیتے تھے. आप भी जो भी शक्ल हो पाबंदी से हाजिरी दें। आपके पास चाहे शुरुआत का ढेर हो, आपके कंप्यूटर में जो है शामिला और आईसीबीसीओं सीढ़ियां हो जिसमें बेशुमार शुरुआत, उसकी उसके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। आपको तो अपने उस्ताद के सामने बैठना है और फिर इल्म के लिए मेहनत करनी है, तो अल्लाह ताला नवाजेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था सबक की हाजिरी ये बड़ी अहमियत रखती है, ये दूसरी चीज जो रुकन की हैसियत रखती है। और तीसरी चीज है तकरार। तकरार का मतलब क्या? तकरार का मतलब यह है कि उस्ताद ने जो कुछ पढ़ाया सबक में, रात को दो दो तालिब इल्मों की जोड़ी बन जावे, वही एक तालिब इल्म उस्ताद की सारी तकरीर उसके सामने लौटावे और दूसरा फिर उसके बाद उसके सामने लौटा, इस तरह हर एक गोया ये इआदा करेगा। तो देखो उस्ताद की जबान से आपने जो सुना है समझ गए, लेकिन जब तक तकरार नहीं करेंगे वहां तक आपके दिलो दिमाग में वो महफूज नहीं होगा। इज़ा तकर्रा तकर्रा फिल क़ल्बे, आपने पढ़ा होगा, तो जब आप तकरार करेंगे तो दिल में वो जमेगा। उसके बगैर हमने बड़ा तजर्बा किया, हजरत मां बिहारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास कभी ये किताब पढ़ने मुसल्लम सबूत पढ़ने की नौबत आई है और सदरा वगैरह सबक समझ में आ जाता था, तकरार नहीं होता था, तो दो दिन के बाद फिर देख रहे हैं तो अभी काले काले हुरूब नजर आ रहे हैं, समझ में ही नहीं, हालांकि समझ गए थे। तो जब तक कि आप तकरार नहीं करेंगे, इसलिए आजकल एक जहन तलबा का ये भी बनता जा रहा है कि इम्तिहान के ज़माने में तकरार करने के बजाय जो है हर तालिब इल्म अपना अलग जो है कोने में बैठ करके शुरुआत लेकर के मुताला करता है। ऐसा तालिब इल्म जवाब के पर्चे तो बहुत शानदार लिखता है और उसको नंबरात भी आला मिलते हैं, पहले नंबर पर कामयाब होता है, लेकिन उसने तकरार की आदत नहीं डाली। इसलिए इफहाम और तफहीम का जो मलका उसके अंदर पैदा होना चाहिए वो पैदा नहीं होता। आजकल इतने सारे फारिगीन के बावजूद मदारिस को जो असातिज़ा नहीं मिलते, उसकी बड़ी वजह यह है, कदीम ज़माने में क्या होता था, क्योंकि इस तरह मदरसे नहीं थे, एक आदमी अपनी जगह पर पढ़ा रहा है, उसने आने वाले तालिब इल्म को इब्तदाई किताबें पढ़ाई, उसके बाद फिर जो अगले साल जब पहुंचा तो अगले साल वाली किताबें उसको पढ़ाकर पहले साल वाली किताब उसी से दूसरे तलबा को पढ़वाई, गोया पढ़ने ही के ज़माने से उनको आदत डाली जाती थी। असातिज़ा अपने सामने इस तरह जो तलबा को गोया पढ़वाते थे और तैयार करते थे। आजकल ये तकरार का सिलसिला ख़त्म हो जाने की वजह से नतीजा ये निकला कि इतने सारे फजला फारिग होकर के जा रहे हैं, उसके बावजूद मदारिस को मुदरिसीन नहीं मिलते। अब शिकायत हो फलानी की जो सलाहियत और जो इस्तेदाद होनी चाहिए, तरीक़ा होना चाहिए वो नहीं, इसलिए आप खाली अपनी जो है ज़कावत के ऊपर क़ुव्वत हाफ़ज़ा के ऊपर एतमाद न करें, बल्कि तकरार की भी आदत डालें। जो तलबा तलब इल्मी के ज़माने में तकरार का अहतमाम करते हैं, बाद में वो लोग वो कामयाब मुदर्रिस साबित होते हैं और उनकी पढ़ाई से उनकी तदरीस से तलबा इत्मीनान और जो है इंशराह की कैफियत महसूस करते हैं। इसलिए इसकी भी आदत डालो। आपने बुज़े अख़फ़श का किस्सा तो सुना होगा कि भाई हमारे अकाबिर क्या यहाँ तक लिखा है, कभी तकरार के लिए आपको कोई तालिब इल्म नहीं मिलता तो दीवार के सामने किताब लेकर बैठ जाएं और उस्ताद ने सबक समझाने के लिए जो तकरीर की थी वो तकरीर दीवार के सामने कर लीजिए, और कभी कभी ये फ़र्ज कर लीजिए कि इसकी समझ में नहीं आया, इसलिए दो बार वो जो है बुज़े अख़फ़श के मुतालिक मशहूर है कि इमाम अख़फ़श जो नहवा के इमाम हैं, वो उनकी बकरी थी, वो कान पकड़ करके उसके सामने मसले की तकरीर करते थे, और फिर जब कान छोड़े तो बकरी की तो वैसे भी याद है कान पकड़े हो तो इधर यूँ हिलाएगी, अब यूँ सर हिलावे तो वो इनका फ़र्ज करते थे कि अभी उसकी समझ में नहीं आया है, तो दोबारा तक यूँ सर हिलावे तो यूँ फर्ज करते थे कि समझ। तो ये हम किस्सा जब सुनते हैं नऊज़ु बिल्लाह, तो हम तो उनकी जो है हिमाकत पर उसको पेश करते हैं और इस तरह हंसने के लिए हकीकत। जिस आदमी को गोया किसी फ़न में इमामत का मकाम दिया गया हो, मौरखीन तो उनको अइम्मा नहव के अंदर शुमार करते हैं, तो नऊज़ु बिल्लाह ऐसा आदमी जो इस तरह का बेवकूफ़ क्या इमाम बनने के लिए तो नहीं, वो इमाम थे, वो हमसे ज़्यादा होशियार थे। हम तो इस किस्से को सुनकर ये नतीजा हासिल करते हैं और वो अपना काम निकालते हैं। کیا؟ تکرار کا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ تکرار کا بھی اہتمام. تو یہ تین چیزیں جو ہی ہیں, کیا؟ مطالعہ, سبق کی پابندی اور تکرار. یہ حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدہ ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں تو طالب علم کے لیے رکن کی حیثیت رکھتی ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو, اس سوئی میں آپ نے تاگا کبھی پرویا ہوگا, تو تاگے کا سرا یوں ہی آپ سوئی کے ناکے میں ڈالنا چاہیں گے تو جائے گا نہیں. اگر آپ تاگا پرونا چاہیں گے تو تاگے کے سرے کو اپنی دو انگلیوں, انگوٹھے یا انگلی کے ذریعے سے نوکیلا بنائیں گے, اس کو مروڑ کر, اور پھر اندر داخل کریں گے. اگر اس کے بغیر کرنے جائیں گے تو چاہے کتنا ہی وقت نکل جائے, کبھی کبھی ہو جائے جو ہے بائی چانس, لیکن یہ ہے کہ عموماً تو وہ تاگے کا سرا جو ہے سوئی کے ناکے میں جائے گا نہیں. تو یہ جو آپ نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کے ذریعے سے مروڑ کر اس کو جو نوکیلا بنایا, اس کی حیثیت تو سمجھو مطالعے. وہ اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ استاد کا سبق ہماری سمجھ میں آ جائے, اور پھر جب آپ داخل کریں گے تو سرا جب اندر داخل ہوگا تو اس کے بعد داخل ہوتے ہی مطمئن ہو کر چھوڑ دیں گے تو پھر جیسا تھا ویسا باہر نکل آئے گا. داخل ہونے کے بعد ادھر سے جدھر گیا ہے وہ پکڑ کر آپ ذرا دور تک کھینچ لے جائیں گے, اس کے بعد سوئی کو زور سے نیچے پھینکیں گے تو بھی وہ تاگا جو ہے سوئی سے نکلنے والا نہیں ہے. تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اس کو نوکیلا بنانا مروڑ کر, یہ تو گیا ہے مطالعہ, یہ داخل کرنا یہ تو سبق, اور وہ ادھر سے پکڑ کر کے کھینچ لینا یہ کیا ہے؟ تکرار. یہ تین کام آپ کر لیں گے سمجھ جاؤ کہ آپ کامیاب ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان تین چیزوں کا خاص اہتمام, اس کے علاوہ آلات علم کی کا جو ہے ادب و احترام, اساتذہ کا ادب و احترام, کتابوں کا ادب و احترام, یہ ساری چیزیں. آج کل تو کیا ہو گیا, طلبہ کے مجلسوں میں اگر کوئی تنقید و تنقیس کا نشانہ ہے تو وہ کون ہے؟ اساتذہ, کوئی اور دوسرا ملتا ہی نہیں. ہم نے اپنے محسنین ہی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا. جو آدمی اپنے محسن کے ساتھ یہ سلوک کرے گا, اس محسن کشی کے بعد کیا بھلا اس کو علم آ سکتا ہے؟ نہیں. ان کا تو دل سے ادب و احترام ہونا چاہیے, اعلیٰ علم کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوئے, ابھی تو داخل ہوئے اور ان کی نظر پڑی انگوٹھے کے ناخون پر. ایک مرتبہ لکھنے کے دوران ایسا ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روشنائی جو ہے وہ نیب کے اوپر اترتی نہیں ہے, تو اتارنے کے لیے اس کو انگوٹھے کے اوپر اس کی نوک کو رکھ کر دباتے ہیں تاکہ اترے. تو لکھنے کے دوران اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آئی تھی, اس کی وجہ سے یہ نقطہ ان کے انگوٹھے کے ناخون کے اوپر بنا ہوا تھا اور اس کو مٹانا بھول گئے تھے. قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے, اس پر نظر پڑی, فوراً واپس آ گئے کہ علم کی ایک چیز اس طرح ہے اور میں بیت الخلاء میں جاؤں؟ نہیں. آ کر کے اس کو دھویا اور پھر اس کے بعد قضاء حاجت کے لیے گئے. یہ ادب تھا. یہ گویا ادب کا لحاظ کریں گے, کتابوں کا ادب, اساتذہ کا ادب, تو وہ ظاہر ہے. اور پھر یہ ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. دیکھو ہمارے قدیم جو ہے نا نظام تعلیم کے اندر کبھی اس کی تاکید کی ضرورت پیش نہیں آئی, اس لیے اس زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی طالب علم کسی گناہ کا مرتکب ہو, ان کے یہاں اس چیز کا کوئی سوال ہی نہیں. اور عموماً طلبہ جو ہیں نمازوں کا اہتمام, اس کا اہتمام, اور اپنا پورا وقت حصول علم میں لگاتے تھے یکسوئی کے ساتھ. آج ایسا دور آ گیا کہ گویا یہ بھی بتلانے کی ضرورت پیش آئی. حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, بری صحبتوں سے بچانا, یہ بڑی اہمیت کا ہمیں تقوی, تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یاخذ عنی هؤلاء کلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن, اس میں ہے اتق المحارم تکن عابد الناس, سب سے بڑا عابد بننا چاہو تو بھی گناہوں سے بچو. اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہاں کنز الاموال کے اندر ہے, ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دنیا اور آخرت کی بہت ساری چیزوں کا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کہا کرو. تو اس نے پہلا سوال کیا, احب ان اکون اعلم الناس, اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. تو سب سے بڑا عابد بھی وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہ. آج کے لیے ماحول اس وقت آپ کو قربانی کے لیے، پہلے زمانے میں تو میں نے عرض کیا نا، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہائش کی تکلیفیں، آلات علم کی تکلیفیں، سب تھا. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہم کو نجات دی. بس ہمارا ایک مجاہدہ رہ گیا کہ اپنے آپ کو علم سے ہٹانے والی ان چیزوں سے دور رکھیں، گناہوں سے دور رکھیں. اور خاص کر کے یہ موبائل جو ہے، یہ تو عجیب بلا ہے. اس نے آ کر کے گویا ساری دنیا کو ایسا مصیبت میں ڈال دیا کہ یہ بنانے والے بھی اب پریشان ہیں اس وجہ سے. تو طلبا جو ہیں، طلبا کو تو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اس لیے کہ علم کے حصول کے لیے یکسوئی ضروری ہے. حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ مطالعہ کر رہے تھے، مطالعے کے دوران خادم سے کہا پانی لاؤ. مجھے گھرانے کے آدمی تھے، خوشحال گھرانا تھا ان کا. تو والد صاحب جو تھے مولانا عبدالحلیم صاحب، انہوں نے دیکھا کہ کتاب کے مطالعے کے دوران پیاس کا احساس، طبیعت دوسری طرف متوجہ کیسے ہوئی، کہا ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو گیا. یوں سوچا. پھر انہوں نے کہا اچھا، خادم کو کہا اور خادم سے وہ جو ہے گلاس کے اندر بجائے پانی کی ارنڈی کا تیل دیا کہ یہ دے دو. اب وہ اپنی کتاب کے مطالعے میں مشغول ہیں. خادم نے آ کر کے ہاتھ میں وہ گلاس پکڑوا دیا، پی لیا. ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ارنڈی کا تیل تھا یا پانی تھا. والد صاحب خوش ہوئے الحمدللہ. پھر چونکہ وہ خود بھی بڑے طبیب تھے، تو ایسی تدبیر کی جس کی وجہ سے یہ گلاس بھر کر ارنڈی کا تیل پینے کی وجہ سے جو نقصان ہو سکتا تھا نہ ہو. تو بہرحال یکسوئی. اور یہ موبائل جو ہے، پہلے زمانے آپ وطن کو چھوڑ کر جائیں، موبائل والے تو اپنے اشتہاری میں یہ دیتے ہیں کہ ساری دنیا سے تعلق قائم کرنا ہو تو ہمارا یہ جو ہے نا، یہ کار خریدو. ہے گویا آپ کو ساری دنیا سے جوڑنے والا. اور جب تک آپ ساری دنیا سے اپنے آپ کو منقطع نہیں کر لیں گے، وہاں تک علم آنے والا نہیں ہے. اس لیے اور خاص کر کے آج کل یہ موبائل کے اندر جو برائیاں ہیں، اس کے اندر تصویروں کا، بڑے بڑے اچھے سمجھدار اہل علم عالم ہو چکے ہیں، نیک شکل و صورت کے اعتبار سے، وہ آ کے بتلاتے ہیں کہ ایک مرتبہ خالی دیکھنے کے لیے کیا، ایسی عادت پڑ گئی کہ رات رات اس میں گزر جاتی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا بڑا وقت اس برائی کے اندر گزرتا ہے. جب ایسا حال ہوگا پھر صحت کا کیا عالم ہوگا، ان کے خیالات اور وساوس کا کیا عالم ہوگا. طلبا یوں کہتے ہیں نماز کے میں اثر سے آتے ہیں، پڑھائی کے اندر وسوسے سے آتے ہیں، جی نہیں لگتا. یہ ساری چیزیں ہوگی تو جی کیسے لگے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھو. اور یہ جو مدرسوں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے وہ کچھ قوانین، پابندیاں، یہ حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھو یہ پابندی کوئی، آپ بہت سے طلبا کیا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ پابندیاں، ایسا کوئی قانون آتا ہے تو برا بھلا کہتے ہیں انتظامیہ کو، اساتذہ کو، نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں ہمارے دشمن کا ہمارے دشمن. جو آدمی آپ کے لیے ساری دنیا میں جا کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہو، اس کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی ایک معمولی ضرورت کے لیے بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں. وہ آپ کی ضرورتوں کے واسطے دنیا میں جا کر چندہ کرے، بھیک مانگے اور آپ کے لیے سارے انتظامات کرے، اس سے بڑا آپ کا خیرخواہ کون ہوگا؟ اسی کو آپ دشمن سمجھیں. دیکھو دنیا میں جو آدمی دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کرتا، کون ہمارا دوست اور کون دشمن، یہ اگر تمیز نہیں کرتا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے منتظمین اور اساتذہ کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑھ کر آپ کا کوئی خیرخواہ نہیں ہے. آپ اپنی جو ہے نادانی، ناواقفیت اور جہالت کی اور بے خبری کی وجہ سے بہت سے کام ایسے کر لیتے ہیں جو آپ کی علم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. یہ حضرات کہہ کر قانون کی شکل میں آپ کو روکنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کی خیر ہی خیر. وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آتا ہے. حضرت حکیم علیہ السلام قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اسی سے جو ہے ان قوانین داخلہ پر استدلال کرتے تھے کہ حضرت خزیر نے شرط لگائی تھی کوئی سوال مت کرنا. اب ظاہر ہے کہ بھائی سوال نہ کرنا کیا علم حاصل کرنے کے داخلے کے واسطے ضروری ہے، لیکن انہوں نے کہا بھائی جو علم حاصل کرنے کے لیے یہ آئے ہیں ان میں یہ چیز مخل ہے، اس لیے انہوں نے پابندی لگا دی تھی. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی اپنی جگہ پر جائز صحیح، لیکن جو کبھی علم کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں تو ہمارے اکابر نے اس سے ہمیں بچانے کی کوشش کی تاکہ ہمارے علم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو بہرحال یہ قوانین اور اس سلسلے میں آپ کو جو ہدایتیں دی جاتی ہے اس کو آپ خوش دلی کے ساتھ قبول کیجئے، پوری رغبت کے ساتھ، بلکہ آپ کے پاس موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں مستقل اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ حصول علم میں مشغول رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اب اس کی دی ہوئی اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس کا شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور فائدہ اٹھائیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هذا اپنے فضل سے ان طلباء کو تو نے اپنے اپنے گھروں سے منتخب کروا کر یہاں پر پہنچایا اور دور حاضر کے اعتبار سے حصول علم کے لیے مادی اور روحانی اور علمی اعتبار سے جو اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں معاذ تو نے اپنے فضل سے ان کے لیے مہیا فرمایا. اے اللہ اب مزید فضل و کرم کرتے ہوئے ان کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ ان اسباب سے بھرپور فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو حصول علم میں مشغول رکھیں اور علم کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز سے ان کی حفاظت فرما. ان سب کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اور اللہ ان کے ایسی تربیت فرما کہ ان کے والدین، ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ اس دارالعلوم کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلندتر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں، اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ.